السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو, اس وقت دنیا میں جو انسانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے جس میں ہر انسان پریشان ہے, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, خاندانی اور گھریلو اعتبار سے ہر آدمی پریشان ہے, وہ مسئلہ ہے معاش کا مسئلہ, اپنے معیشت کا مسئلہ ہے, جس میں ہر ایک انسان اپنے اپنے درجے میں پریشان ہے. یہ جو ہمارا معاش کا مسئلہ ہے, روزی روٹی کا, رزق کا, ہماری آمدنی کا, ہماری کمائی کا, اس کے حل کرنے کا ایک راستہ وہ ہے جو دنیا کے عام انسان جس کی طرف چل پڑے ہیں. ایک راستہ تو وہ ہے جس کو دنیا کے عام انسانوں نے اپنایا ہے اور اس کو اختیار کیا ہوا ہے کہ رزق حاصل کرنے کا اور اپنی معیشت کی پریشانیاں اور اس کی تنگیوں سے نکلنے کا جو راستہ ہے, ایک راستہ وہ ہے. اور اس میں مختلف طرح کی محنتیں, کوششیں اور فکریں انسان کر رہا ہے, اور نتیجے کے اعتبار سے کیا ہو رہا ہے وہ ہر انسان کے سامنے ہے. لیکن قرآن پاک کے جو ماننے والے ہیں, قرآن پاک پر ایمان لانے والے, جس کو کہتے ہیں مسلمان, جس کو اللہ پر ایمان ہے, اللہ کے صفات پر یقین ہے, اور اللہ کی کتاب پر, اللہ کے نبی اور اس کے انبیاء علیہ السلام پر جس کو یقین ہے, اس کی نوعیت الگ ہے. قرآن کریم کی بہت سی صفات قرآن کے اندر اللہ نے بیان کی کہ قرآن کریم کی ایک صفت ہے, ایک صفت یہ ہے کہ ہدن ہے. ہدن, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. اس کتاب کا تعارف اللہ تعالی نے ہدن سے فرمایا, یہ راستہ بتلانے والی کتاب ہے, ہدایت دینے والی کتاب ہے, راستہ چلانے والی کتاب ہے. کیوں؟ یہ کتاب جو ہے صرف مسلمان کا اس پر اجارہ نہیں ہے, بلکہ یہ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے ہے, اور پورے انسانوں کو قیامت تک کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسائل میں رہبری کرنے والی کتاب ہے. انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, دیکھنے میں ظاہری طور پر ایک سادہ سے غلاف میں لپٹی ہوئی گھروں کے الماریوں میں رکھی ہوئی ہے, لیکن اس کی طاقت اور اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا کہ اس کے اندر اللہ نے ایسی قوت اور ایسی طاقت رکھی ہے کہ انسان کے ہر مسئلے کو, قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کے حل کا نکلنے کا راستہ اس کے اندر ہے. سورہ فاتحہ جو سب سے پہلی سورت ہے, جس سورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا اور وہ اللہ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, نماز میں بھی ہم مانتے ہیں اے اللہ سیدھا راستہ, ہدایت کا راستہ ہمیں بتائیے, جس مسئلے میں میں پھنسا ہوا الجھا ہوا ہوں اس میں آپ مجھے سیدھا راستہ بتائیے. گویا اگر معاشی مسئلہ ہے تو ایک بندہ دست سوال دراز کر رہا ہے اللہ کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ معاش کے اعتبار سے آپ کے پاس کیا حل ہے وہ مجھے بتائیے, میں اس میں پریشان ہوں, میں اس میں الجھا ہوا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہوں, کیا کروں. اہدنا الصراط المستقیم کا یہی معنی ہے, آدمی جس لائن میں ٹھوکر کھا رہا ہے اور جس لائن میں غلط راہ چل رہا ہے اس سے ہٹ کر وہ ہدایت کی راہ پر چلے. کیوں؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ کتاب بھیجی گئی, اور کون سی کتاب؟ نور وکتاب مبین. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں, راہ بتلاتے ہیں جو شخص اللہ کی خوشی کو چاہے. تو ہر آدمی نماز میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگتا ہے, اور ہر آدمی زبان حال سے بھی یہ سوال کرتا ہے میں الجھا ہوا, میں پریشان ہوں, رزق کے حصول کرنے کے ذرائع کیا ہیں, کیسے میری معاشی تنگی دور ہو, کیسی میری معاشی حالت درست ہو. آپ ہی نے تو مجھے سکھایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا, خوشحالی اے اللہ میرے دنیا کی زندگی میں لکھ دیجئے. یہ خوشحالی کس راستے سے میرے اندر آئے, اور معیشت کی بدحالی میرے اندر سے کیسے نکل آئے, میں اس کے بارے میں اے اللہ آپ سے مانگتا ہوں. محتاج بن کر بندہ ہدایت, قرآن پاک اس کی رہبری کرتا ہے اور اس کے لیے راہ بتلاتا ہے, اصول بتلاتا ہے, ان اصول کو سمجھانے کے لیے واقعات بتلاتا ہے. دیکھو یہ واقعہ ہے, ایک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا قصہ سنایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں, بادشاہ نے خواب دیکھا, اور خواب کیا دیکھا, وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ سات دبلی پتلی گائیں اور سات موٹی موٹی گائیں ہیں جو ایک کو دوسرے پر حملہ کر رہی ہیں. گائے گائے کو نہیں کھاتی, مزاج نہیں ہے گائے گائے پر حملہ کرنا, لیکن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ دبلی پتلی گائیں موٹی گائیں پر حملہ کر رہی ہیں. بادشاہ پریشان, اور پھر خواب کیا دیکھ رہے ہیں, دریائے نیل اچانک خشک ہو گئی, اس کے اندر سے سات ہری قسم کی بالیاں نکلیں اور پھر سات سوکھی خشک بالیاں نکلیں, یہ دونوں آپس میں لپٹ گئیں اور جل کے تباہ ہو گئی. جتنے درباری تھے ان کو جمع کر کے جو اس میں خاص ماہرین تعبیر, خواب کی تعبیر بیان کرنے والے تھے, ان سے کہا میرے خواب کی تعبیر بیان کرو. تو وہ لوگ کیا کہنے لگے, قالوا اضغاث احلام, یہ بدخوابی ہے, یہ کوئی خواب نہیں ہے, इसका कोई आगे पीछे नहीं है, ये बस ये एक ऐसे ही ख्याल है, इसको छोड़ दो भूल जाओ। लेकिन बादशाह के करीबी खादिमों में से एक शख्स वो था जो जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक लम्हा एक वक्त जिंदगी गुजार के आया था, और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर ली थी और उस ताबीर को अपनी आंखों से होता हुआ देखा था। तो फौरन कहने लगा, बादशाह एक ख्वाब की ताबीर बताने वाला नेक आदमी जेल में है। وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي, तो बादशाह ने कहा ले आओ हमारे पास। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वाकया बहुत लंबा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब वो शख्स पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن, जाओ बादशाह से कहो कि उस मामले की तफ्तीश करें, उस मामले को खोलें कि जिसमें औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे और उस आदमी को जेल में तुमने बंद कर रखा है, उसके बारे में उसकी सफाई वो चाहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मैं लोगों के सामने आऊं, अल्लाह की तौहीद को और आखिरत को बयान करूं, तो मेरे ऊपर किसी किस्म की तोहमत और धब्बा कोई ना हो। चुनांचे ये वाकया पूरा हुआ, बादशाह ने उस मामले की छांज पड़ताल की और उस मामले की वजाहत हुई, तो बादशाह इस नतीजे पर पहुंचा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल पाक हैं और इन पर जो कुछ इल्जामात लगाए गए थे वो सरासर तोहमत थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बयान की कि तुमने जो ख्वाब देखा है वो बड़ा अहम ख्वाब है कि मिस्र में जबरदस्त कहत आने वाला है, ये पूरा मुल्क जो है कहत के अंदर डूबने वाला है। कैसे कि सबसे पहले 7 साल इब्तिदा में जबरदस्त बारिशें होंगी, खूब गल्ला पैदा होगा, फिर अगले 7 साल जबरदस्त कहत आएगा। करें तो क्या करें, उसका एक हल ये है कि 7 साल की जो पैदावार है उसको 14 साल में चलाना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ये ख्वाब है और उसका ये हल है, उसकी ये ताबीर और उसका ये हल। तो बादशाह ये सोचने लगा कि मेरे दरबारियों में एक भी ऐसा अमानतदार और ऐसी महारत वाला है नहीं कि जो 7 साल के गल्ले को 14 साल में चलाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ के कहने लगे, इजअलनी अला खज़ाइन अल-अर्ध इन्नी हफीज़ुन अलीम, ये जो खजाने की चाबियां हैं मेरे हवाले करो, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे महारत भी दी है और मुझे अल्लाह ने अमानतदार भी बनाया है। हफीजुन, बड़ा अमानतदार और दियानतदार हूं कि एक गल्ले की एक एक दाना भी मैं इधर से उधर होने नहीं पाऊंगा, और ऐसी महारत अलीमुन, ऐसा इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है कि 7 साल का गल्ला 14 साल में करके बनाऊ। ये कौन कह रहे हैं, ये अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। और अल्लाह की किताब में और अल्लाह के नबी की तालीमात में ये मसले का हल है। माश के तंगी से और उसके बहरान से निकलने का एक रास्ता बड़ा मारूफ है कि तिजारतें हैं, मुलाजमतें हैं, ज़िराअतें हैं, ये भी एक रास्ता है जिसमें आम इंसानों का एक मुश्तरक अमल है। लेकिन कुरान करीम इस बारे में क्या मसला पेश कर रहा है, क्या हल पेश कर रहा है। अगर हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर खड़े होकर अगर हम सवाल करें तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के जरिए ये हमें रास्ता बताता है कि तुम्हारे पास जो किताब है, तुम्हारे पास जो नबी की तालीमात हैं, इसके अंदर वो ताकत, इसके अंदर वो इस्तेदाद है कि वो तुम्हारी इंफिरादी इज्तमाई हर किस्म के मसले का और यहाँ तक के तुम्हारी मईशत के मसले का हल भी अल्लाह ने इसके अंदर रखा है। ये कुरान पाक की है ना, ये कुरान पाक की ये ताबीर है। इसीलिए दोस्तों इस वक्त दुनिया में जितने इंसान आम तौर पर मुश्तरका तौर पर जिस मसले का शिकार और जिस मसले में परेशान है वो है मईशत का मसला, کہ رزق کے حاصل ہونے کا کیا ذریعہ ہے، کیسے رزق. سب سے پہلے تو آدمی یہ طے کرے کہ رزق کسے کہتے ہیں، بعد میں دوسری بات ہے رزق کسے کہتے ہیں. قرآن پاک کی اور حدیث کی اصطلاح میں رزق مال دولت کا نام نہیں ہے، صرف مال و دولت کا نام نہیں. رزق کہتے ہیں انسان کی ہر وہ ضرورت جو اس کے استعمال میں آئے. اس کی زندگی رزق ہے، اس کی جوانی رزق ہے، اس کا وقت رزق ہے، اس کی صحت رزق ہے، اس کا لباس رزق ہے، اور اس کا کھانا پینا رزق ہے، یہاں تک کہ اس کے بیوی بچے، اس کی سواری، اس کا مکان، یہاں تک کہ اس کی جو آمدنی کے جو ذرائع ہیں یہ سب رزق میں ہیں. مال و دولت تو الگ ہے، رزق رزق نام ہے اس چیز کا جس کے آنے سے محبتیں بڑھیں، رزق نام ہے اس چیز کا جس کے آنے سے سکون ہو آپس میں، رزق نام ہے اس برکت کا، اس چیز کا جس کے آنے سے ایمان بچے، آخرت صبر ہے. مال اس کو کہتے ہیں جس کے آنے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں بڑھتی ہیں، اسراف اور فضول خرچی بڑھتی ہے، جس کے آنے سے آدمی میں عداوتیں بڑھتی ہیں، جس کے آنے سے آدمی میں ایک دوسرے میں حسد پیدا ہوتا ہے، بے حیائی اور اسراف تک آدمی آتا ہے، تکبر اور عناد اور نخوت اپنی بڑائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ مال کی تاثیر ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں رزق کا لفظ ہے، مال کا لفظ نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا، آدمی شور مچاتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، ارے اس کا مال تو صرف اتنا ہی ہے جو کھا لیا پی لیا اور جو پہن لیا بس، وہ جو اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا. تین چیزیں آپ نے فرمائی، آدم کا بچہ واویلا مچاتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو بس تین ہی ہیں، ایک وہ ہے جو کھا لیا اور پہن لیا پی لیا، اور دوسرا جو پہن لیا، اور تیسرا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، بقیہ وہ مال کا چوکیدار ہے، وہ مال کی حفاظت کر رہا ہے. اس مال کا تو کوئی اور حقدار ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار. اب دیکھیں آدمی جتنا کھاتا ہے، جتنا پہنتا ہے، جتنا اپنے اوپر استعمال کر لیتا ہے اور جتنا اللہ کے لیے خرچ کر لیتا ہے وہ اس کا مال ہے، اور بقیہ جو کچھ بچا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے وارثین میں خود بخود تقسیم ہو جاتا ہے. رزق رزق نام ہے اس کی صحت کا، اس کی جوانی کا، اس کی عافیت کا، اس کی قوت کا، اس کی وجاہت کا، اس کے روب کا، اس ساری چیزوں کو رزق کہتے ہیں. اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کا نام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سب سے بہترین رزق تو اللہ نے آپ کو دیا تھا، آپ کی زندگی، آپ کی جوانی، آپ کی صحت، آپ کی وجاہت، آپ کا روب کیسا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بستۃ، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے مجھے چھ باتوں پر فضیلت بخشی ہے. چھ ایسی باتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی. اس میں سب سے پہلی چیز، اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے. باتیں بہت مختصر آپ کی، لیکن معنی، مضمون، مفہوم بڑا گہرا اس کے اندر. اور دوسرا، ونصرت بالرعب، میری مدد اللہ نے فرمائی روب کے ذریعے سے. دو مہینے کی مسافت کی دوری پر ایک آدمی ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبہ وہاں تک پڑتا تھا. اور اس کی مثالیں یہ سیرت میں کہ ہجرت کی رات جب آپ مکے سے جا رہے تھے، سارے دشمن کھڑے ہو گئے، آپ کو آپ کے گھر کو گھیرا کر لیا، لیکن ایک کی بھی ہمت نہیں ہوئی دروازہ توڑ کے اندر جائیں. دروازے بھی کیا تھے، ایسے آج کے زمانے کے تھوڑی تھے، وہ تو لکڑی کے ٹاٹ پڑے ہوئے تھے کہ ذرا سا دھکا دے تو ٹوٹ جائیں، لیکن ایک کی بھی ہمت نہیں تھی کہ اس کو توڑ کے اندر جائیں. کیوں؟ ایسا روب، ایسا دبدبا، ساری رات انتظار میں کھڑے ہیں کہ آپ باہر نکلیں تو حملہ کریں، لیکن وہ خود اندر سے نہیں جا سکے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے جاتے قریش کے بازاروں میں، ان کے اجتماعات میں، اور وہاں جا کر ایک اللہ کی بڑائی کی، ایک اللہ کی وحدانیت پر بات کرتے لیکن کوئی کسی کو کوئی آپ پر حملہ نہیں کرتا. اور یہ آپ نے فرمایا میری مدد فرمائی اللہ نے, یہ روب یہ دبدبا یہ بھی بعض مرتبہ آدمی کی حیبت, آدمی کی وجاہت, آدمی کی عزت, یہ بھی رزق میں شامل ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رزق اس کا نام ہے, رزق اس چیز کا نام ہے جس کے آنے سے آدمی کا دین محفوظ ہو, جس کے آنے سے آدمی کی آخرت سنورے, جس کے آنے سے آپس میں محبتیں اور الفتیں بڑھیں, جس رزق کے آنے سے آدمی اللہ کو پہچانے, اللہ کی طرف متوجہ ہو. اچھا اب رزق کہاں سے آتا ہے؟ جیسے ہی رزق کا نام اگر ہم لیں ہماری نگاہیں عادی ہو چکی ہیں زمین کے اسباب کی طرف اٹھنے کی. جیسے ہی رزق کا نام لیں ہماری نگاہیں زمین کی طرف اٹھتی ہیں. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, صاف صاف الفاظ میں رزق کہاں سے آتا ہے, کیسے آتا ہے, اس میں اللہ کا کلام رہبری کر رہا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ. ہر آدمی سمجھتا ہے اس جملے کا معنی, آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور ہر وہ چیز آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تمہاری عزت کا وعدہ, تمہاری مددوں کا وعدہ, تمہاری صحت کا وعدہ, تمہارے لیے اولاد کا وعدہ, تمہارے لیے ہر جو جس جس کا وعدہ کیا گیا وہ سب آسمانوں میں ہے. فورب سنا ایول ارتھ, آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم, ان نہ لحق, یہ بات یقینی ہے, اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ایسی یقینی بات ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے, یہ ایسی یقینی بات ہے مثل ما انکم تنطقون, جس طرح تم آپس میں بات کر رہے ہو. میں بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, یہ یقینی بات ہے نہیں, آنکھوں سے دیکھی بات ہے, پکی بات ہے, کسی کو اس مجلس میں شک نہیں ہے, کسی کو اس مجلس میں شبہ تک نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں. اچھا بات کر رہے ہیں, کہیں اور سے بات آ رہی ہے. جس طرح تم بات کرتے ہوئے تمہیں یقین ہوتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں, اس سے زیادہ یقینی بات اللہ نے آسمان اور زمین کی قسم کھا کے فرمایا تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. رزق زمین کی طرف نہیں ہے, لیکن کیسے اللہ اسے پہنچاتے, سبحان اللہ, یہ اللہ تعالی کی رزاقیت کا نظام بڑا مستحکم ہے. عجیب طریقے سے اللہ اپنی صفت رزاقیت کا نظام چلاتے ہیں. زمین سے ہمیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے, ہماری جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں, کھانا, پانی, کپڑا, جتنی ضروریات سب زمین سے نکلتی, لیکن زمین کھودو کوئی چیز نہیں ملتی. سب وآیت لہم الارض المیتہ, بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اس مردہ زمین میں. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین مردہ ہے, میتہ, مردہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو خود ہٹ پلٹ نہیں سکتا, خود پلٹ نہیں سکتا جب تک دوسرا نہ پلٹا ہے, خود نہا نہیں سکتا جب تک دوسرا نہ نہلائے, خود لباس پہن نہیں سکتا جب تک دوسرا کفن نہ پہنائے. وہ آیتن, تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے, کس میں؟ الارض المیتہ, مردہ زمین میں. اس میں نفع نہیں ہے, اس میں حیات نہیں ہے, اس میں بے جان ہے, یہ تو بے جان ہے, کہاں سے زندگی آئی, کہاں سے اس میں پھل پھول آئے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون, ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا, ہم نے زندہ کیا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں, ہم نے اسے زندہ کیا, احییناها, اور ہم نے اس میں سے تمہارے لیے اناج نکالے جس کو تم کھا رہے ہو. نظر یہاں آتا ہے, جو چیز بعض مرتبہ ہر نظر آنے والی چیز ہونا ضروری نہیں, ہر نظر آنے والی چیز ہونا ضروری نہیں. پانی میں اگر جھانک کے دیکھو تو اس میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے. ایک بچہ جو ہے نا, ایک بچے کی جو ہے نا کینڈی پانی کے برتن میں گر گئی, اور وہ جھانک کے دیکھنے لگا اور رونے لگا. کوئی بوڑھے میاں جا رہے تھے, کیا ہو گیا, کیوں روتا ہے؟ ایک بچے نے میری جو ہے کینڈی لے لی ہے. اس کو اس کا ہی عکس نظر آیا پانی میں. بوڑھے میاں اچھا آگے جھانک کے دیکھے, دیکھے تو ان کو اپنی صورت نظر آئی اور ڈانٹ کے کہنے لگے اتنا بوڑھا ہو کے شرم نہیں آتی, بچے کی کینڈی لے آئے واپس دے دے. جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے نہیں, ہے اس میں پانی میں چاند نظر آتا ہے لیکن ہوتا تھوڑی ہے. زمین سے چیزیں نکل رہی ہیں لیکن اصل میں حقیقت میں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے. ہاں وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون. اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہم نے باغات انگور کے لگائے, ہم نے کھجور کے باغات لگائے اور پانی کے چشموں کو ہم نے جاری کیا اور پانی کے چشموں کو ہم نے جاری کیا اور ہر اس چیز کو ہم نے پیدا کیا جس کو تم کھا رہے ہو. وما عملت ایدیہم, تمہارے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا. افلا یشکرون, سب ہم نے کیا پھر بھی شکر نہیں کرتے. ہم نے سوچا رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ عزت, کپڑا, روٹی, مکان, سواری, وجاہت, یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آسمان سے آ رہی ہیں. مکے کی طرف, مکے سے ہجرت کرنے کا حکم ملا صحابہ کو, تو کچھ صحابہ آ کے کہنے لگے کیسے ہم اس شہر میں جائیں, لیس لنا فیہا معیشتا, وہاں ہماری معیشت کا, زندگی گزارنے کا کوئی سامان ہی نہیں ہے, کیسے ہم جائیں؟ اب ایک چلو بھائی بولو بھائی تم سب وہاں اس علاقے میں منہ ہو جاؤ. آدمی سوچتا, سب سے پہلے کیا سوچتا ہے؟ میری معیشت کا, میری روزی روٹی کا کیا ہے؟ سب سے پہلے آدمی کا ذہن یہی جاتا ہے. جب صحابہ اکرام یہ سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری, وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, دنیا میں کتنے جاندار ہیں, کتنے مخلوق ایسی ہے جو بتاؤ تو صحیح اب روزی روٹیاں اٹھا کے پھرتی ہیں. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ, کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنے رزق کو اٹھائے چلتی پھرتی, کتنے ہیں بتائیں؟ اللہ یرزقھا وَإِيَّاكُمْ, اللہ انہیں رزق دے رہا ہے, اسی طرح اللہ تمہیں بھی رزق دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سنتا ہے اور وہ اچھی طرح جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. سبحان اللہ, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ روزی ایسے پہنچاتا ہے, تمہارے مستقر کو بھی پہچانتا ہے, تمہارے مستودع کو بھی پہچانتا ہے. مستقر کے معنی آدمی سفر کر کے کسی جگہ پہنچ جائے, عارضی قیام گاہ, یہاں سے کسی کام کے لیے آدمی چلے, کہاں چلے؟ لاس انجلس, یہاں سے نیو یارک چلے جائے کسی کام کے لیے, میرے کھانے کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہاں بھی اسے یقین دلا رہے, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا, تیرے مستقر تھوڑے وقت کے قیام کو بھی وہ جانتا ہے. وَمُسْتَوْدَع, تیرے اصل جو قیام گاہ تیرا گھر ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے, تیرا کوئی عمل, تیرا کوئی حال اس سے غافل نہیں. کلن فی کتاب مبین, ہر چیز لکھی ہوئی, یہ بندہ اس کا سفر وہاں ہوگا, یہاں کھڑے گا, یہاں اترے گا, یہاں اس کا رزق ہے, یہاں اس کا کھانا ہے, سارا نظام اس کا لکھا ہوا ہے. اللہ تعالی کی رزاقیت کا جو نظام ہے سوچ نہیں سکتے. ایک ایک جاندار, ایک ایک جاندار, نباتات کو دیکھا ہوگا, دیکھیں یہ سب, اس کو کون پال رہے ہیں؟ یہ درخت کھڑا ہے, اس کی روزی تین چیزیں ہیں, مٹی, ہوا, پانی. مٹی اس کی جڑوں میں اللہ نے پہنچا دی, ہواؤں کو اللہ پھیلا رہے ہیں اس پر اور بارشوں کو اللہ تعالیٰ اس پر برسا دے. کتنے جاندار ہیں جن کے جو ہے نا روزیاں مختلف, کوئی جاندار گھاس کھاتا ہے, کوئی گوشت کھاتا ہے, کوئی کسی اور جاندار کو کھاتا ہے. ہر جاندار دست اپنے اندر سے وہ سوال کرتا ہے, اے اللہ ضرورت تو نے پیدا کی, مجھے بھی تو نے پیدا کیا, میری ضرورت کو تو ہی پورا فرما. لہذا جو جاندار جہاں ہوتا ہے اس کی ضرورت اس کے قریب ہی رہتی ہے. دوستو ایک ہے آدمی سوچے کہ رزق کس کا نام ہے, اور دوسری چیز رزق کہاں سے آتا ہے. رزق کے آنے کے رزق جو ہے نا آسمانوں سے اترتا ہے, رزق آسمانوں سے اترتا ہے, نظر آ رہا ہے کہاں, دکان, نظر آ رہا ہے ملازمت, نظر آ رہا ہے کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم کھا کے فرمایا, هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم, تمہارے گھروں میں جو کمزور لوگ ہیں، تمہارے گھروں میں جو بوڑھے ہیں، ان کی برکتوں سے تمہیں روزی دی جا رہی ہے. تمہارے گھروں میں جو بچے ہیں، ان بچوں کے ذریعے سے تمہیں روزی پہنچائی جا رہی ہے. اللہ میں اس کا یقین نصیب فرمائے. تو دو چیزیں ہو گئی. ایک چیز ہے کہ رزق نام صرف مال اور دولت کا نہیں ہے. رزق تمام انسان کی ضرورتوں میں استعمال ہونے والی چیز کا نام ہے، اور وہ چیز برکتوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ. اور دوسری چیز رزق کے آنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اوپس. نگاہیں اللہ کی طرف ہوں، نگاہیں قرآن کی طرف ہو، نگاہیں اعمال کی طرف ہوں. جب بھی انسان پر اس قسم کی معیشت کا مسئلہ آئے، نگاہیں کس کی طرف جائیں؟ زمینی اسباب کی طرف. اسی لیے تیسری بات یہ ہے کہ اس معاش کے مسئلے کو حل کرنے کے راستے اور اس رزق کے حاصل کرنے کے راستے کیا ہیں. دنیا میں دو طرح کے راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو انسان کے تجربے اور مشاہدے پر چل رہا ہے. ایک راستہ وہ ہے جس کا انسان کے ساتھ تجربہ ہے. اور ایک راستہ وہ ہے رزق کے حاصل کرنے کا جو غیبی ہے لیکن یقینی ہے. دو الگ الگ ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو تجربے کا ہے لیکن اس پر وعدہ نہیں ہے. جتنے تجرباتی راستے ہیں اس پر وعدے نہیں کیے گئے، لیکن جتنے غیبی راستے ہیں اس پر وعدے اور یقینی کیے گئے. اسی لیے دنیا کو دنیا پر لگاؤ، کبھی لاس بھی ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، یقینی نہیں ہے. آدمی مال لگائے بزنس میں، نفع کمائے گا، لیکن یقینی نہیں ہے. آدمی کھیت میں بیج ڈالے، یقینی نہیں ہے کہ اسے منافع ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تجربہ ہے، یہ وعدہ نہیں ہے اللہ کا. لیکن دوسرے جو راستے ہیں، وہ راستے غیبی ہیں، اور جتنے غیبی راستے ہیں وہ یقینی اور پکے، اور اس پر اللہ کے وعدے. نماز پر اللہ رزق کی تنگیاں دور کریں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ غیبی راستہ ہے اور یہ یقینی ہے. تجربے کی بات نہیں ہے، آدمی تجربہ نہیں کرے، یہ تجربہ کر کے کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یقین کے ساتھ نماز میں پڑھوں گا، سب سے پہلی برکت اللہ میرے رزق کی تنگی دور کرے گی. نماز میری زندگی میں آئے گی سب سے پہلے، نماز میرے گھر کے اندر آئے گی سب سے پہلے، گھر کے اندر. ہاں، آدمی ذرا سا مسئلہ پیش آئے نا تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اور کسی نے جادو کر دیا، کسی نے جو ہے نا بندش کر دی، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے. ارے دوستو، یہ تو بات کی بات ہے. آدمی خود اپنے گھر میں بندشیں لگایا ہوا ہے. ایک گناہ کبیرہ اس کی نحوست ہزار بندشوں سے زیادہ تھا. ایک گناہ کبیرہ اس کی نحوست، ایک نماز کا چھوڑنا گھر کے اندر رہتے ہوئے، اس کی نحوست ہزار تعویذوں اور ہزار بندشوں سے زیادہ خطرناک. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لا يحرم الرزق بذنبه يصيبه. یقینا 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 بلا شک و شبہ انسان اللہ کی طرف سے طے شدہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. لا يحرم الرزق، انسان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے یہ فلاں رزق اس کے لیے دینا ہے. رزق کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ صرف کھانا نہیں، بعض مرتبہ عزت کا پیکج بنا دیتے اللہ، بعض مرتبہ اس کے لیے مال میں نفع کا پیکج بنا دیتے ہیں، اس کی صحت کا پیکج بنا لیتے ہیں، اس کے جو ہے نا اس مختلف اس کی خوشی کا پیکج بنا دیتے ہیں. وہ اترنے والا ہوتا ہے رزق کے مقسوم، اس کے لیے طے شدہ رزق آسمان سے اترنے والا ہوتا ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ وہیں سے اٹھا لیا جاتا ہے، وہیں سے اٹھا لیا. ان العبد لا يحرم الرزق بذنبه يصيبه. ایک اور تشریح اس کی فرمائی، بعض مرتبہ وہ رزق اتر گیا، آ گئی وہ عزت، آ گئی وہ دولت، آ گئی وہ صحت، لیکن اللہ تعالیٰ اس رزق کی شکل کو باقی رکھتے ہیں اور برکت کو اٹھا لیتے ہیں. مال کی شکل رہ جائے برکت اٹھ جائے، زندگی کی شکل رہ جائے برکت اٹھ جائے، وقت کی شکل رہ جائے، برکت اٹھ جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا، آپس میں مال کے آنے سے نفرتیں، حسد، عداوتیں، اور پھر ایک دوسرے پر اسراف، ایک دوسرے پر زیادت، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نوم الصبح یمنع الرزق، ایک آدمی فجر کی نماز چھوڑ کے سو جائے، رزق کے دروازے بند ہو گئے اس کے لیے. مجھے اصل میں یہی عرض کرنا ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ رزق کے حاصل کرنے کے، رزق کے حاصل کرنے کے وسائل اور راستے اللہ نے قرآن پاک میں اور حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ہمیں کیا بتائیں. کیونکہ دعا ہے، ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم افتح لنا ابواب رحمتی، اے اللہ ہم پر رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے، اے اللہ ہم پر رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے، وسہل لنا ابواب رزقك، اور ہم پر رزق کے دروازوں کو بھی آسان کر دیجئے. وہ کیا دروازے ہیں؟ وہ تجارت ہے، وہ ملازمت ہے، وہ زراعت ہے، وہ حکومت ہے، وہ کیا؟ ارے دوستو، یہ وہ دروازے ہیں جس میں ہر انسان تجربہ کر رہا اور اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بلکہ ہر مخلوق اپنے تجربے میں جہاں سے رزق مل رہا ہے وہاں جا رہی ہے. اگر مسلمان بھی وہاں جائے تو قرآن پاک پر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ جس راستے پر تجربہ ہو چکا ہے، اس راستے میں ساری دنیا جا رہی ہے، مسلمان بھی اپنے رزق کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں اگر جا رہا ہے تو یہ تو سارا مشترکہ عمل ہے. لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے، اپنے زمینی اسباب کے ساتھ اپنے آسمانی وسائل اور آسمانی ذرائع کو بھی ساتھ کر لو، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے دے گا. وسہل لنا، آسان کر دیجئے ہمارے لیے ابواب. ابواب کہتے ہیں دروازوں کو، باب کی جمع ابواب. وہ کیا دروازے ہیں؟ رزق کے کیا دروازے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مانگے؟ بلکہ آپ کا مانگنا تو ہمیں سکھانے کے لیے تھا. آپ پر تو اللہ نے سب کچھ کھول دیا تھا، لیکن آپ مانگ رہے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے. بھئی تم مانگو تو صحیح، اے اللہ رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے، رزق کے دروازے آسان کر دے. وہ رزق کے دروازے کیا ہیں؟ بندہ قرآن میں اور حدیث میں رہبری حاصل کرے، وہی کھڑے ہو کر پوچھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں اس مسئلے میں پریشان ہوں، میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، آپ مجھے وہ دروازے بتائیے، وہ دروازے کیا ہیں جہاں میں جن دروازوں کو کھولوں جا کر. اختیار تو اللہ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہے ان دروازوں کو. سب سے بڑا آسمانی دروازہ رزق کے حاصل ہونے کا تقویٰ ہے، سب سے بڑا اور سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے پہلا آسمان کے ذریعے سے رزق حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا دروازہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے رزق، اللہ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے تنگیوں میں سے اس کے لیے راستے نکالیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ آیت پڑھتے رہے اور فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لو ان الناس کلہم اخذوا بها، سارے کے سارے لوگ اگر اس آیت کو پکڑ لیں، لکفتہم، یہ بات ان کے لیے کافی ہو جائے. سارے لوگ اگر اس آیت پر عمل کر لیں، اس ایک آیت پر، اپنے معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار یہ آیت پڑھتے رہے مجھے اونگ آنے لگی. ہوتا نہیں ایک ہی بات کو بار بار بولتے رہو تو بیان میں سو جاتے ہیں آدمی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں، آپ نے اتنا ہی آیت پڑھی اتنا پڑھا مجھے اونگ آنے لگی. اور کہنے لگے ابو ذر، اگر لوگ اس آیت کو پکڑ لیں، تقوی کی بات کہ اللہ کی نافرمانی سے جو شخص بچے گا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے اللہ اس کے لیے راستہ نکالیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کسی نظام کی وجہ سے تنگیاں لائیں بھی, اللہ اس میں سے ایسا سورس اس کے لیے نکالیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ ایسی جگہ سے مجھے مال رہے. اسی لیے دوستو ایک ہے تقوی کے معنی کیا ہے, آدمی بچے, اللہ کی نافرمانی سے بچے, اللہ کو ناراض کرنے سے بچے, اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو, اور ہر لائن میں بچنا ہے, ہر لائن میں, مالیات کے لائن میں, کمانے سے لے کر خرچ کرنے سے لے کر زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں آدمی اللہ کی نافرمانی سے جتنا بچے گا, جتنا تقوی اتنا گناہ سے حفاظت, اور جتنا گناہوں سے بچے گا اتنا اللہ اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں دیں گے, وہ آسمانوں سے آسمان کے خزانے سے فائدہ اٹھائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پارٹنر تھے حفص ابن عبد الرحمن, دونوں جو ہے نا پارٹنرشپ میں تجارت کرتے تھے کپڑوں کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے بڑے مالدار, ایسے بڑے مالدار کہ ان کے پاس غریبوں کی یتیموں کی فہرستیں بنی ہوئی ہوتی تھی کہ محلے کے اندر کون غریب, کون بیمار, کون یتیم, اور ہر سال ان کے لیے نیا جوڑا پہنچ جاتا, ان کی ضرورت کا سامان ان کے پاس. اتنی برکت اللہ نے ان کے مال میں دی تھی, یہ مال کی برکت ہے. اپنے پارٹنر سے ایک مرتبہ کہا دیکھو یہ مال لے جا رہے ہو, اس میں یہ کپڑا ہے, اس کپڑے میں یہ عیب ہے, یہ جس کو بھی بیچو گے اس کو بتا کے بیچنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. مال لے کے گئے اور لے جا کر جب بیچنے لگے بھول گئے, اس کپڑے کو بھی بیچ دیا. جب واپس آئے تو حضرت نے پوچھا کیسا رہا, کہنے لگے بہت اچھا رہا, 20,000 درہم میں نے نفع اٹھائے. اصل پر 20,000 درہم نفع کمائے. کہنے لگے اس کپڑے کا کیا ہوا, کہنے لگے میں بھول گیا, بتانا بھول گیا, عیب بتانا بھول گئے. دو کام کیے حضرت نے, سب سے پہلے پارٹنرشپ ختم کر دی. کہ ایسے غیر محتاط آدمی کے ساتھ میں پارٹنرشپ نہیں کروں گا, سب سے پہلے پارٹنرشپ ختم کر دی. اور دوسرا جتنا اصل اور جتنی پروفٹ تھی سب کو صدقہ کر دیا. یہ تقوی کہ آدمی بچے, تقوی پر اللہ لیتے نہیں اللہ دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر بھی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ بستی والے, کوئی بستی والے, فریموٹ والے, بیریا والے, ملک والے, دنیا والے, ایمان اور تقوی اگر اپنی زندگی میں اختیار کر لیں, اپنے دین کی بنیاد, اسلام کی بنیاد ایمان پر اور تقوی پر رکھ لیں, اللہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اللہ آسمان اور زمین کی برکتیں اللہ انہیں دے گا. ایسی برکتیں, اللہ اکبر, وقت میں برکت, صحت میں برکت, آدمی میں برکت, اس کی زندگی میں اللہ برکت دیتے ہیں, زندگی میں اللہ برکت دیتے ہیں. ہاں ایسے ہیں, بڑا بابرکت آدمی ہے, جس مجلس میں جاتا ہے برکت آ جاتی, جس محفل میں جاتا ہے برکت آ جاتی ہے. حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں بھی جاتے ان کو ساتھ لے جاتے, کہتے بڑا برکتی نوجوان ہے. حضرت عمر خود کتنے برکتی ہیں, اور ان اس نوجوان کو ساتھ رکھتے, بڑا برکتی نوجوان ہے. ہاں کیوں, کیا ہے, ہیرے لگے ہوئے, جواہرات لگے ہوئے, کچھ اسپیشل ان کی آنکھ ناک کان ہے کہ ساتھ رکھ رہے ہیں, برکت آ رہی. یہ کیا ہے, وہ ہے تقوی, وہ ہے کہ اتنا اپنے اللہ کی ناراضگی سے اپنے کو بچائے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ان کی زندگی کے ایک ایک عمل میں برکت, ان کے کھانوں میں, ان کے پہننوں میں, ان کے لباس میں, ان کے ایک بول میں اللہ برکت دے رہے ہیں. اسی لیے دوستو مجھے عرض تو یہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ہمیں رزق کے حاصل کرنے کا کے اسباب اور اپنی معیشت کی تنگی دور کرنے کے وسائل ہمیں بتائے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو آسمانی سبب ہے, غیبی سبب ہے, جس پر یقین اور جس پر وعدہ ہے, وہ ہے تقوی اختیار کرنا. ہم جہاں تک ہو سکے ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچائیں, اللہ کی نافرمانی سے دور رہیں, پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہاں بندھے ہوئے کام ایسے اللہ سلجھا دیتے ہیں, رکے ہوئے کاموں کو اللہ آسان کر دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے. کیوں؟ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اس اللہ کا وعدہ جو دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، جو دینے پر آئے تو کوئی محروم نہیں کر سکتا، یہ اس اللہ کا وعدہ ہے. اس پر یقین کرتے ہوئے آدمی جو ہے ایک امید کے ساتھ، ہاں اس جتنی تدبیر دنیا میں ہو سکے اتنی تدبیر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تدابیر غیبیہ اور یہ اسباب یقینیہ کو آدمی پورے یقین کے ساتھ اختیار کرے، پھر اللہ تبارک وتعالیٰ اس کی زندگی میں اطمینان بھی دیں گے، پھر آدمی اپنے آنکھوں سے اس کے ان اللہ کے وعدوں کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ باقی دو باتیں ہیں تو انشاءاللہ اگلے مجلس میں عرض کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد لک الشکر یا اللہ. اللهم صل علی سیدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا الله مرے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں برکت والی زندگی، تقوی والی زندگی عطا فرما. نافرمانی سے اللہ، ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آج تک کی کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے بھائیوں میں، بہنوں میں جو بھی پریشان ہار ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ برکت والا رزق، عافیت والا رزق ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما. اے اللہ ہدایت عطا فرما، دنیا اور آخرت کے مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما. بیماروں کو اے اللہ صحت عطا فرما. ہماری دعا اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.